کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ صلاة و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 19ویں رات ہے، اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19، جس نے یہ کہا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، عرض کرنے کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، اگر بھول ہوئی تو اسے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سکرین پر ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیے خانہ کعبہ بیت اللہ، جس کو دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے، آج یہ ہاتھ تصویریں بنانے، ویڈیو بنانے، سیلفیاں بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ امیر السنت، آپ یہ بتائیے کہ یہ دعا سے سیلفیاں بنانے تک کا سفر یہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس صورتحال کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے، یا میں جو ایک مدنی چینل دیکھنے والا آدمی ہوں، اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے، یہ اس معاملے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
ہاں، اس درد کا علاج تو سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا نا ہاتھوں میں، پہلے نہیں تھا تو لوگوں کو اس کا شعور نہیں تھا، اب ایک چیز آ گئی اب یہ کہ یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ پہلے جب میں بھی تو سفر کرتا ہوں نا ادھر ادھر، جیسے تو مجھے بھی لوگ ملتے تھے، جیسے ملاقات کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ فلاں بیمار ہے، امی کے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں، اب یہ بھول گئے، دعا کا کہنا ایک تعداد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اجازت ہے سیلفی لے لو، یہ بھی کوئی تھوڑا بہت شریف آدمی ہو تب تو اجازت لیتا ہے، اور نہیں کھڑے ہو کر سامنے دیکھیے ذرا، یہ بھی کوئی کوئی کہتے سنے میں نے، ہے مطلب عجیب عجیب حالت ہے۔ ایک بار ہم کسی ملک میں، حاجی عمران میرے ساتھ تھے، تو ہم مطلب ایک روڈ سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ کوئی اسٹاپ آیا، ٹرک میں سے کوئی اترا، ڈرائیور تھا یا جو بھی تھا، ورل کوئی کلینر ہوگا، تو اترا اور وہ آ گیا وہ تو گاڑی کے پاس، ہم نے کانچ کھولا، یوں یوں کرنے لگا، جانے لگا، حاجی عمران نے بولا دعا کا تو بولتے جاؤ، پہلے دیکھ کر حسن زن کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے دعا کا کہنے کے لیے آتے تھے، اب شہرت کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر سیلفیاں بناتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ بھئی فلاں کے ساتھ بھی میری تصویر ہے، تو فلاں کے ساتھ تو کرکٹر ایکٹر جو ملتے ہوں گے ان سے تصویریں بناتے ہوں گے، تو یہ مطلب مشہور لوگوں سے، ان کو یہ نہیں کہ بھی میری عقیدت میں بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے شہرت. یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ ملنا بھی مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے ہوائی جہاز میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو میں کبھی دیکھے ہیں، میں نے اگلی سیٹ یوں کر کے وہ بنا رہا ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوتا، نہ اس نے ملنا ہے نہ کچھ بولنا ہے. اسی طرح ہوائی جہاز کی طرف بس جاتی ہے تو اس پر بھی میں نے بعضوں کا نوٹ کیا ہے کہ بس میں بنا رہے ہوتے ہیں کوئی کوئی مجھے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ ان کا کیا مذہب ہوتا ہوگا، کیا مسلک ہوتا ہو، کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی، بنا رہے ہوتے ہیں وہی شہرت کی وجہ سے، اور کوئی بھی اسی طرح کا سبب لگتا ہے کہ یا کسی سے سن لیتے ہوں گے کہ یہ فلاں ہے تو یوں ہو سکتا ہے بناتے ہوں. لیکن یہ کہ اب جب محبت ہو تو آدمی سلام کرے، ہاتھ ملائے. لیکن بہرحال ملے جلے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک یوں نہیں کرتا لیکن ایک تعداد ہے یہ کرتی ہے، اور کوئی کوئی سیلفی بناتے ہیں پھر دعا کا بھی بولتے ہیں. ہو سکتا کہ مدنی چینل پر یہ سن لیا ہو تو تھوڑا ذہن بناؤ. تو اب یہ کہ میں کیا، میری کیا حقیقت، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے لگتا ہے لائیو ہوتے ہوں گے اپنے پیج پر، اور یہ طواف کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، ماں بدولت طواف کر رہا ہے، سب سے سب گنبد شریف کے ساتھ سیلفیاں، سنہری جالیوں پر بھی بناتے ہوں گے، ہر جگہ مطلب اب یہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں. پہلے مجھے پتا ہے کہ پہلے کیمرا محرم طیب میں اگر کوئی مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں، کعبہ شریف کی یا سبز گنبد شریف کی یا کوئی منا شریف میں یا مزدلفہ شریف کوئی تصویر بنائے نا، پولیس دیکھ لے تو اس کے کیمرا چھین کے پھینک کے توڑ دیتے تھے. لیکن اب ان لوگوں نے سب کو ہرا دیا، فوج کو بھی پیچھے رکھ دیا، کہ اب کتنوں کو پکڑے، جس کو دیکھو اس میں لگا ہوا ہے، بس اب یہ ظاہر ہے سب مجبور ہو گئے، تو اب کوئی کسی کو کچھ بولتا نہیں ہے، سب بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے. وہ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال. تو نیکیوں کا اپنی عبادتوں کا خوب یعنی کہ رچ کے وہ سلسلہ ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اور دعا کرتے وقت بھی میں یہاں کھڑا ہوں، اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں وغیرہ، انما لاؤں گا لو بھی نیت. لیکن یہ کہ کیا نیت ہے کہ اس طرح کر رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانے. اب یہ کہ بنتا تو جس سے میرا خود بھی بنتا ہے، میرا حج پہ اور یہ جب حاضری ہوئی تھی تو اپنے اسلامی بھائی میرا بناتے تھے، اور اس کی پھر ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. تو یہاں ایک خاص ان کا مقصد تھا بنانے کا، جو سامنے کے امت کی رہنمائی کے لیے کہ اس طرح یہ سب ارکان ادا ہو. باقی یہ جو عوام اپنا اپنا بنا رہے تھے نا خود، یہ گفتگو اس پہ ہو رہی ہے. باقی میرا تو یہ طواف کے دوران یا جہاں بھی، عوام تو اتنا بناتے تھے کہ بھیڑ میں سے ہاتھ نکال نکال کے لوگ بناتے تھے، عورتیں وہ الگ اپنے حساب سے چل رہی ہوتی بنا رہی ہوتی ہیں. اب یہ کہ کون کس کو روکے، کس سے روکے، میں بھی کیا کروں. لیکن ایک اپنے عیسائی میں بناتے تھے نا، وہ ایک اپنی جگہ پر، ایک بار تو ایک دو بار سے میں نے ٹوکا ایک کو 19 یا 18 میں، کیا یار طواف کرو کیا بنا جا رہے ہو، بیچارے نے روک لیا، پھر بنائے. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ وہیں کے تھے، مطلب مکہ شریف کے، لیکن اپنی ترکیب کے عیسائی بھائی تھے، عیسائی بھائیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بنانا ہے تاکہ کمیونٹی یہ اپنے مدنی چینل پر یا یہ جو کیا نام لیا بھی میں نے ڈاکیومنٹری کے لیے، اور اس طرح وہ پھر بہرحال سمجھ گیا کہ یہ اپنے لیے نہیں بنا رہے بلکہ یہ تنظیمی ترکیب تھی. تو یہ صورتحال ہے، عبادت میں بندہ دل لگائے، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ سجدے میں جا کر بھی ایک ہاتھ بلند کر کے یہ بنائیں گے معبود اللہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن شاید یہ عوام کو پتا ہوگا کہ لوگ پھر جوتے ماریں گے کہ نمازی ٹوٹ جائے گی اس طرح کرے گا تو، ورنہ شاید یہ بھی کر لیتے. اعتکاف میں کتنے بناتے ہوں گے اپنے حساب کتاب، مطلب یہاں بھی ایک سے کیمرا مین ہے، نئے نئے چہرے آتے ہیں کبھی، ابھی آج فی الحال شاید نہیں ہے جو بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی میرا بنا رہا ہوتا ہے، وہ دوبارہ نظر نہ آنا اس کا الگ بات ہے کہ وہ کاہے کے لیے آئے، بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح بےچارے جد و جہد کر کے آتے ہوں گے، پھر اب وہ کہ اب نہیں ہے، یا ہوں گے تو میں نہیں سب کو ذرا ہر فرد کو پہچانتا نہیں، لیکن بنا رہے ہوتے ہیں مسجد میں بھی ہر جگہ، مطلب بنا رہے ہوتے ہیں. اب اچھی نیت سے کوئی بناتا ہے تو ذرا اس کو شرعی حکم تو کوئی نہیں لگے گا، گناہ ثواب کی بات بھی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک ہے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. عبادت میں دل نہیں لگتا، ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے. عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنی جیسے بچوں کو لے گئے تو بچہ یوں کرتا ہے تو بنائیں گے، اون کرتا ہے تو بنائیں گے، ہر طرح کے مطلب ان کے پوز یہ بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وائرل کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو سیٹ کریں گے پورا کہ ابھی وہ طواف کر رہا ہے تو لبیک اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہے، یہ بنانے کی حد تک اس کی آواز ریکارڈ ہو گئی، اس نے لبیک کا لفظ بول دیا، اب پتہ نہیں پرواہ یا نہیں ہے کہ یہ پڑھے. واٹ از دس؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں جو یہ سوال ہے کہ کرو برتھ ڈے کیک تھے یا چاکلیٹ تھے اللہ جانا ہم لکھائی سکو تھا.
اللہ اللہ، برتھ ڈے کیک تھے اللہ جو نام لکھنا، جشن میلاد النبی لکھن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کر انہیں نالے پاک بنائن تھا، اگر اللہ پاک جو نام لکھن تھا وہ ڈے کیک تھے یا چاکلیٹ تھے، تھے پچھی ان تے ہاتھ میں چھری بھی پکڑنا ہونا کیک ہی، مطلب کہ تو الفاظ مجھے بولن میں بھی مزہ نہیں ہے چھری کہ یہ چھری ہلا جو چھری پکڑنا ہونا کلیا پکڑنا ہونا یہ بدے سمجھن تھا، تو یہ بالکل مزہ نہیں چیری نہ کہ بے ادبی ہے. سوال یہ تھا کہ بڑے کیک پر یا چاکلیٹ پر لفظ اللہ لکھواتے ہیں، تو میں نے کہا وہ جس نے میلاد النبی بھی لکھواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طرح طرح کے مطلب یہ لکھواتے ہیں، نالے پاک کا نقش بھی بناتے ہیں اور پھر ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں، اور چھری کیوں پکڑتے ہیں سب سمجھ گئے ہوں گے، تو مجھے یہ بولنے میں بھی مزہ نہیں آتا، اور یہ بس وہ چھری کو استعمال بھی کر لیتے چلا دیتے. کیک کھانے میں حرج نہیں ہے، حلال چیز ہے، یہ نہ لکھوائیں میرا مشورہ ہے، میں اس کو کوئی ناجائز یا گناہ اس طرح نہیں کر رہا، میرا ذوق میرا عشق اجازت نہیں دیتا، مطلب ایک ادب کہ مطلب اس پر وہ چھری اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر رسول سے سوال یہ ہے کہ کسی دوست کو نماز کے لیے زبردستی لے جانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
اب زبردستی کا ایک تو ہوتا نا فری شپ ہوتی ہے، چلو نا یار جماعت پہ چھوڑو نا، بعد میں ملیں گے، بعد میں بات کریں گے، اب چلو نا یار. اب اگر اس کو زبردستی کا تو یہ تو زبردستی میٹھی میٹھی ہے، دل آزاری والی تو ہے نہیں. تو اب یہ کہ کیسی زبردستی، ایک تو زبردستی ہوتی جو پڑھتا ہے کہ نہیں نماز، ہاتھ مارا لات دکھائی، تو یہ زبردستی ذرا ہم عوام ایک دوسرے پر نہیں کر سکتے، وہ حکیم کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز شروع کر دے. اب یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تو کہیں بھی اس طرح کا نظام ہے ہی نہیں، خالی بولتے ہیں اسلامی نظام ہے، اسلامی قانون ہے، کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں اس طرح کا قانون، تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے، یہ صرف حاکم جو ہوگا نا سب گورنمنٹ کا یہ میٹر ہے کہ وہ نئے نمازی کو جب تک یہ نہیں سیٹ ہوتا تو اس کو قید بھی کرے اور اس کو نمازی بنائے، لیکن اب اس پر عمل تو کہیں بھی ہوتا ہو سنا نہیں ہے. بے نمازی بہت غلط آدمی ہے، بہت غلط آدمی ہے، لیکن اب تو یہ جینٹل مین ہے، شخصیت ہے، پارٹی ہے، اس کی تو بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، اونچی سیٹ پر اس کو بٹھاتے ہیں. بے نمازی ہونا تو کوئی معاذ اللہ جیسے برا ہی نہیں ہے. کسی نے شادیاں بھی کرنی ہے تو جو تفتیش ہوگی تو پوچھیں گے کماتا ہے کہ نہیں، کتنا کماتا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے حلال ہے حرام ہے سود ہے رشوت ہے، کتنا کماتا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کیونکہ بیٹی ہی نہیں پڑھتی تو بیٹے کا کیا پوچھیں گے نماز کا. اگر پتا بھی چلے کہ بے نمازی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی سودی ادارے کا آفیسر ہے تو جلدی اس کو ویلکم ہے، بھلے بیٹی کو سود کھلائے، کچھ نہ کچھ اپنے بھی تو منہ میں پڑ جائے گا نا سود بیٹی کے صدقے میں. تو یہ ماحول ہے آج کل. پھر بولتا ہے یوں ہوتا ہے، بیماریاں نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فلاں ہے چنی ہے چنا ہے. تب ظاہر کہ بے برکتیاں تو ہم نے خود پال کے رکھی ہیں، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو ہدایت دے. لیکن کہ جس کے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، جھگڑے، اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ یہ حرام کھا رہے اس لیے ہو رہا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی مطلب کثرت ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ ان وجہ ان وجوہات کے بنا پر ہو. گناہ اوپر چینل چلتے ہیں، ناچ رہی ہوتی ہیں اور موسیقی چل رہی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے گھروں میں چینلز پر، تو ان کی بھی ظاہر نوستیں تو آئیں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے خود اپنے پر رحمت کے دروازے بند کر رکھے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت دے، نیک بنے. ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے اللہ کرے گا تو بڑے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ دین و دنیا کے. پارہ 30 سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ترجمہ کنز الایمان. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. تفسیر سیرت الجنان میں سورۃ الماعون کی بیان کی ہوئی آیت نمبر 5 کے تحت ہے. نماز سے غفلت کی چند صورتیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر یعنی مجبوری کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ، یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں. جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے. البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ما قبل آیت میں بیان ہوئی ہے. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے. تو یہ جو 2-3 اور قسمیں غفلت والی بیان کی نا، اس پر یہ خرابی والی وعید ان کے لیے نہیں ہے. جو خرابی کے معنی آگے آ رہے ہیں، جہنم ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اور اس میں جو ہے نا شروع میں یہ فوائل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے. یہاں اس کا یہ معنی لیں گے جڑے، تو ان نمازیوں کے لیے وائل ہے. تو وائل کیا ہے؟ تو تم جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں. اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور بارگاہ الہی میں توبہ کریں. تو نماز نماز ہے اور اس کو پڑھنا ہے، کسی صورت سے بھی نماز نہیں چھوڑنی اور با جماعت پڑھنی ہے، اس کے وقت میں پڑھنی ہے. اب یہ کہ پھر وہ نماز، تو نماز بھی تو کون پڑھتا ہے آج کل؟ 2-3% مسلمان شاید نماز پڑھتے ہوں گے، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اب سروس کرتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اتکا میں نیا نیا مولانا بنا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، اتنی دیر لگا دی، یا نماز پڑھ یا نوکری کر، گئے کام سے. یہ بھی ماحول میں آپ کو ملے گا، بہت کچھ ملے گا. اب اس صورت میں آدمی کہاں سے ٹکے گا؟ اللہ پاک بس غیبی مدد فرمائے ہماری، اور یہاں سے ہم بدلیں تو بس ایسے بدلیں کہ بدلے ہوئے ہی قبر میں جائیں، نہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر ہی قبر میں پہنچیں. آقا کے سچے غلام بن کر، عاشق رسول بن کر، باعمل پکے نمازی سنتوں کے پابند بن کر ہم قبر میں جائیں، کہ یہ کام آئے گا آخرت میں. باقی اب دنیا تو گزشتہ نہیں اور گزشتہ نہیں ہے، کچھ گزر گئے کچھ باقی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. مجھے بچپن کے واقعات یاد ہیں، مجھے جوانی کے واقعات یاد ہیں، ادھیڑ عمر کے واقعات یاد ہیں، اب بڑھاپا آگے قبر کا نظر آ رہا ہے. اب میں نے کہ اور کوئی آپشن نہیں رہا نا میرا، جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ پھر کوئی ادھیڑ عمر کا ہو جاؤں گا یا کوئی ایسی دوا ایجاد ہوگی جو مجھے جوان کر دے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اینڈ ہے، تو اب بھی میں نہ سنبھلوں تو میرے نصیب، یعنی کہ بس. تو یہ جوان کو بھی دیکھ کر عبرت حاصل کرنی، کل تک ہی رہا جو بھی بوڑھا ہے تو کل تک جوان تو یقیناً تھا ہی تھا، ایک دم بڑھاپا نہیں آتا، جوانی آتی ہے، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور پھر قبر تک. اچھا اس میں بھی کون بڑھاپے تک پہنچتا ہے؟ جو جوانی میں زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ زیادہ تر مرنے والے آپ کو بوڑھے نہیں ہوتے، جوان ادھیڑ عمر کے بچے یہی مر رہے سب، ورنہ تو معاشرہ بوڑھوں سے بھرا ہوا ہوتا، ہر گھر میں دو چار بوڑھے ہوتے، لیکن بہت سارے گھر ہیں جو بوڑھا ایک آدھ ہوگا نہیں ہوگا. محلے میں آپ سروے کریں گے بوڑھے کم ملیں گے، کہ بڑھاپے تک تو کوئی خوش نصیب ہے کہ پہنچ جائے، ورنہ چاروں طرف موت کے گولے جو ہے نا برس رہے، اس میں بچ کر یوں بچا یوں بچا یوں نکل کے کوئی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا، پھر بھی بچ کر کہاں جائے گا؟ الموت الموت الموت. اس لیے وہ جوانی میں بھی اپنے کو اترانا نہیں ہے، پھولنا نہیں ہے کہ ابھی تو بہت دن پڑے، نہیں نہیں نہیں، جوان ادھیڑ عمر کے یہ زیادہ مر رہے، بوڑھا تو کوئی کوئی مر رہا ہے، بوڑھا زیادہ سیف ہے، بوڑھا روڈ پہ بھاگتا نہیں ہے، ون ویلنگ نہیں کرتا، بوڑھا اسکوٹر نہیں دوڑاتا ایک دوسرے کے پیچھے. یعنی جو خطرات جوان جو ہوتا نا وہ جوش میں آ کے وہ بوڑھا کیا کرتا ہے، اس کو یہ اس سے ہو نہیں پاتا بےچارے سے، نہ اس کا دل لگتا ہے، وہ جوانوں کی خرمستیاں جو تھیں وہ کسے کر لی اور اب نکل گیا، بچنے میں کامیاب ہو گیا، اب کچھ نہیں کرتا. تو یہ جوانوں کے مقابلے میں محفوظ ہے. آپ باہر جائیں گے تو ہڑتال ہو رہی ہے، پتھر اٹھائیں گے تو نعرے لگائیں گے، تو یہ کیا تو وہ کیا، تو گولی چلی ٹھا کر کے گر گئے، بوڑھا اس میں نہیں ہوتا، یہ جانی نہیں چلتی اس کی. تو یوں میرے خیال میں جوان کے مقابلے میں بوڑھا محفوظ ہے، جوان کو زیادہ محتاط رہنا ہے بڑھاپے میں، بوڑھے کو بھی خدا کا خوف رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن جوانوں کے خطرات زیادہ ہیں، جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، جوشیلا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، وہاں چلا گیا، یہاں گھس گیا، ادھر مطلب ہنگامے کر دیا، ادھر دھمالے کر دی، کچھ کر دیا کچھ کر دیا، اور پھر پولیس نے پکڑ لیا، اور بس یا پکڑ لیا یا گرا دیا، دو میں سے ایک. آپ کو ڈاکو بھی بڈھے نہیں ملیں گے، جوان ملیں گے، اور یہ مرتے بھی جوانی میں. ڈاکو شاد و نادر کو بڈھا ہوتا ہو تو ہوتا ہو، باقی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے بھی کوئی میں کیسا کوئی بوڑھا ڈاکو دیکھا ہو، اللہ بہتر ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا. تو یہ بھی پولیس مقابلے میں مر جاتے ہیں، اور اس طرح یہ اندر جیل میں ڈال کے ان کو بھول جاتے ہوں گے، اور کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ لائنیں خراب ہیں سب، لائن صرف عبادت کی لائن، نمازوں کی لائن، اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی لائن جو ہے نا، خدا کی قسم دی بیسٹ، سب سے اچھی لائن ہے. دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ورنہ یہ غلط لائنیں، گناہوں کی لائنیں، دنیا میں بھی بے سکونی، قبر میں بھی بے سکونی ہے، آخرت میں بے سکونی ہے، بے سکونی ہے. اب جیسے ڈاکو کی بات نہیں ہے، ڈاکو کیا مطلب پرسکون ہوتا ہے، پچھتا رہا ہوتا ہوگا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ادھر جنگل میں چھپ رہے، ادھر بھاگ رہے، جیسے وہ بلی چوہے کا پیچھا کر رہی ہے، چوہا ادھر بھاگتا ہے، ادھر گھس جاتا ہے، ادھر گھس جاتا ہے، یہ پوزیشن ڈاکو کی ہوتی ہے کہ اگر ذرا بھی میں باہر آیا غفلت کی تو پولیس کاؤنٹر فائر کا بھی چانس رہے گا، مقابلے میں مارے بھی جاتے ہیں ڈاکو، بعض بعض پولیس بھی گولی لگ جاتی ہے، لیکن جنرلی مطلب ہے کہ پولیس کے پاس اسلحہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. دوبارہ یہ کہ نماز پڑھیں، سنت و عمل کریں، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولتا، بلکہ یہ اس طرح کے ڈاکو اور چور بدماش جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ عزت کرتے ہیں، داڑھی والوں کی، مذہبی حلیے والوں کی، یہ تجربہ ہے میرا، میں نے دیکھے ایسے قد کاٹ والے شراب کے نشے میں، کسی دور میں جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب بھی دیکھے، دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑنا ہے، دعا کا بولنا ہے اور آگے جمتے ہوئے گزر جانا ہے، اپنے کو نہیں چھیڑتے، یہ دیکھی والی بات ہے، اس میں اللہ پاک عزت جس کو دے، اللہ پاک ہم سب کو بس دنیا میں بھی عزت دے، آخر میں بھی عزت دے، اور بس اپنی حفاظت میں رکھے اور بس راضی ہو جائے ہم سے. دنیا تو چار دن کے باہر ہے، وہ بھی گزر گئے، آگے چار دن باقی ہیں، گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، آج کی رات پوری کرنے کی گارنٹی ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیا پتا آج رات ہماری روح قبض ہو جائے، زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، ہزاروں لاکھوں زمین میں سمائی جاتے ہیں نا، کچھ پتہ تھوڑی چلتا ہے پہلے سے کہ زلزلہ آنے والا ہے، ہمیں تو ذرا اچانک ہی سب ہو رہا ہوتا ہے، بندہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی مار دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نواز رضا ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک کو چومنے سے ثواب ملے گا؟
اگر تعظیم کی نیت سے چومیں گے تو بے شک ثواب ملے گا، یہ بہت سے تعظیم کہلاتا ہے، قرآن کریم کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، غلاف کعبہ کو چومنا، بہت سے تعظیم، بزرگوں کے ہاتھ چومنا، یہ بھی بہت سے تعظیم میں آئے گا، یہ اچھی نیت سے ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عشر کی جو گندم ہے تو کیا یہ ہم اپنی بستی کے امام صاحب کو دے سکتے ہیں؟
عشر
جی،
اگر امام حقدار ہے، جیسے زکوٰۃ کا حقدار ہے امام، تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، عشر بھی دے سکتے ہیں، عشر یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس لیے نہیں کہ صرف کہ امام ہے تو اس کو دے دو، حقدار ہے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا نا.
یہاں پر بعض اوقات عشر جو ہے نا ادارے کو دے دیا جاتا ہے، تو ادارے کو دیتے وقت بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے، گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ادارہ ہے تو اس کو وہ بھی وہ نہیں حساب سے کہ بھائی اتنا ہمارا عشر بنتا ہے، اس کو کٹا دو کٹا، توڑا دو توڑا، بورا دو بورا پہنچا دیتے ہیں مسجد کے امام کو، ادارے کو، کہ یہ ہماری طرف سے عشر قبول کیجئے. تو ایک تو یہ کہ ادارے کو دینا اس کی صورت کیا ہوگی، اور اندازے سے دینے کی صورت کیا ہوگی، کہ یہ عشر دینے والوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے.
ادارے کو تو دیتے وقت یہ ہو کہ پتا ہو کہ ادارے والے جو ہے یہ اس کے زکوٰۃ کے ان کا مد دونوں کا ایک ہی ہے، عشر کا زکوٰۃ کا ایک ہی، اس کے حقدار ایک طرح کے ہیں، ان میں خرچ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اب جیسے کسی ہاسپٹل میں دیا تو ہاسپٹل میں تو غریب امیر سادات یہ سب ہی کر رہے ہیں. اچھا تو اب یہ کہ دینا بھی ان کو وکیل کرنا ہے کہ یہ اس کو زکوٰۃ کے مد میں استعمال کریں، تو یوں زکوٰۃ تو ہوتی نہیں ہے، مد میں استعمال ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسے سمجھدار لوگ ہیں زکوٰۃ ادارے والے کہ اس زکوٰۃ کو عشر کو شرعی حیلے کے ذریعے حیلے شرعی کر کے پھر اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو بالکل یعنی یہ صحیح طریقہ یہی ہے. یہ تو ہر ادارہ کرے، اس یہ ضروری نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا لوگوں کو، ادارے والوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ادارے کو سماجی ادارے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بس یہ اتنا ہی تو دے دیتے ہیں، سماج جس طرح وہ اس کو خرچ کرے. یہ مسائل تو عشر میں بھی اس طرح مطلب یہ کہ امام کو دے دیا تو تھوڑا دے دیا، اندازے سے دے دیا نہیں، اس کا پورا حساب لگائیں کہ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، عشر پیداوار پہ ہوتا ہے، ایک بار بھی ہو سکتا ہے، دو بار بھی ہو سکتا ہے، تین بار بھی ہو سکتا ہے، جب کٹائی ہوتی ہے جو پیداوار ہے اس پر عشر ہوتا ہے، کہیں 10% ہوتا ہے، کہیں 5% ہوتا ہے۔ اس کا رسالہ ہے عشر کے احکام مکتبۃ المدینہ کا، تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پیداوار کس طرح کی ہے، اس پہ پانچواں حصہ لگے گا، دسواں حصہ لگے گا، یا علماء سے آپ معلوم کر رہے ہیں، تو اس طرح مطلب پھر عشر کچھ بھی اپنی طرف نہ رہے، زیادہ بھلے چلا جائے، کم نہ چلے، کم نہ جائے، یہ کرنا ہوگا، ورنہ گناہگار ہوں گے نا اگر کم دیا تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام یاسر ہے اور میں آئرلینڈ سے ہوں۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں یہاں پر ڈیلیوری جاب کرتا ہوں کار کے اندر، ریسٹورینٹس میں، تو یہاں پر کئی لوگ ہیں اسپیشلی پنجاب سائڈ سے بھی میرے دوست ہیں، تو میں ان کو نماز کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نماز پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ فری لانسر کام کر رہے ہیں، آپ کو مطلب ایزی ہے کہ مسجد میں یا گھر جا کے آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ گھر تقریباً جو ایریا ہوتا ہے وہ تقریباً 3-4 سے 5 کلومیٹر اور 7 کلومیٹر حد سے زیادہ ہوتا ہے گاڑی کے اندر، تو جب ظہر اور عصر ہوتی ہے تو وہ گھر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں الحمدللہ پڑھتا ہوں اور لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں، لیکن کئی لوگوں کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ یار ہم عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے ساری نمازیں، یا ہم گاڑی میں ہی پڑھ لیتے ہیں اشاروں سے نماز، کیا ایسا کرنا ان کا صحیح ہے؟
اللہ اللہ، نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتے ہیں، یہ آپ کے سوال سے یہ لگا کہ نماز پڑھنے کے مواقع موجود ہیں لیکن یہ عشاء میں پڑھ لیں گے، یہ تو سخت گناہگار ہے، اور گاڑی میں پڑھ لینا، ابھی چونکہ اگر یہ گاڑی آبادی آبادی میں چل رہی ہے، 4-5 کلومیٹر شہر کے اندر ہے، اور فرض وہ بھی تو چلتی گاڑی میں، تو گاڑی تو اتر کر بھی تو پڑھی جا سکتی ہے، تو فرض نماز میں تو ویسے بھی جہتِ قبلہ، پھر وضو کے مسائل، پتہ نہیں وضو بھی کرتے ہیں یا کیا، گاڑی میں تیمم بھی کر لیتے ہوں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو یہ اتر کے گاڑی، ہم لوگوں بھی سفر کیے ہیں گاڑیوں میں، اتر اتر کے نمازیں پڑھی ہیں کاروں میں، ہوتا ہے اس میں، تو نماز تو اتر کے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، تو بعض صورتوں میں بعض نمازیں گھوڑوں پر، اور اس کے مسائل ہیں، لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ صورت نظر نہیں آ رہی ان مسائل کی، آپ ماشاءاللہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، مرحبا، جاری رکھیے گا، حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، وہ دعوت اسلامی کے دیگر کام بھی کریں، اجتماع میں حاضری دیں، مدنی قافلے مسافر بنے، ان کو بھی بنائیں، تو انشاءاللہ پھر یہ پکے نمازی بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد۔
اگر حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ چند واقعات آپ ارشاد فرما دیں تو ہمارے نعت خوانوں کا بھی بہت فائدہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔
اللہ اللہ، نعت خوان جو ہے یہ صحابہ کرام بھی نعت خوان تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی نعت خوان ہیں، ان کے لسٹ پوری ہے، لسٹ صحابہ کرام کی جو بطور نعت خوان، یوں تو دیکھو میں یہ مجھے ہر سنی اس کا بچہ بچہ نعت خوان ہے، مگر ہمارے عرف میں نعت خوان اس کو بولتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو، جس کی آواز اچھی ہو اور نعتیں پڑھتا ہو، ہے نا، اسی کے ساتھ ثنا خاں نعت خواں ہم کہتے ہیں، ہم ثنا خاں آج کل کہتے ہیں، پہلے نعت خواں کہتے تھے، تو یہ تقسیم یوں ہو گئی ہے، ورنہ یوں بچہ بچہ نعت خوان ہے۔ نعت کا معنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کون نہیں کرتا، ہر مسلمان کرتا ہے تعریف، تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو تعریف ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کا تو شان ہی الگ ہے، امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے اس ٹاپک پر کہ صحابہ کرام، صحابہ کی نعت خواں صحابہ۔ اچھا، اب نعت خواں وہ اچھا تو نمازی ہو، انڈرسٹوڈ ہے، بعض بے نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بے نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ نعت پڑھتا ہے یہ غلط کرتا ہے تو نہیں کہیں گے نا، اللہ اور رسول کا نام لینے پر تو پابندی نہیں ڈالیں گے نا، لیکن یہ کہ نمازی ہونا چاہیے، سنتوں کا پابند ہو اور حسن اخلاق کا پیکر ہو، پیسوں کی ہرس نہ ہو، اجرت لینا دینا نہ پڑھنے کی، یہ حرام ہے۔ تو یہ سارے مسائل، اب چونکہ وہ مطلب ایک ٹاپک الگ سے تھا، تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب مطلب کسی فرد کے ایک وصف کی، ایک خوبی کی کسی نے تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ اس کے اگر کوئی اس میں خرابیاں ہیں تو سب اوکے ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اس خوبی کی ہی بات ہوئی تھی تو جو مجموعی طور پر تو نعت خوان ایک بہت اچھا، نعت خوان ہونا بہت اچھا وصف ہے، بہت اچھی خوبی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو وہ تو مطلب بہت بڑا اس کا درجہ ہے۔ اب ایک تو یہ کہ کوئی تو اجرت کی وجہ سے کہ بھائی یہ اجرت لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے طے کیے بغیر بھی لے، لیکن اجرت انڈرسٹوڈ ہے تب بھی اجرت ہی کہلائے گی، تو یہ تو گناہ ہے۔ میں نے اس کو رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، نعت خوان اور نذرانہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا اجرت نہیں لیتا لیکن شہرت چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے، پھنسا یہ بھی۔ تو اب یہ کہ جو بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھے سنے، پیسوں کے پیچھے بھاگ دوڑ نہ کرے کہ مالدار کے پاس تو حاضر حاضر سوئیں حاضر، اور اگر کوئی غریب دعوت دے بہت دن سے ناتے پڑھ پڑھ کے تھکن سے چور ہو گیا ہوں، آواز بھی تو برابر کام نہیں کر رہی، اگر ایسی کوئی ترکیب کرے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ تو مالدار ہو تو گلا کھل جائے، نوٹ نظر آئے تو اور گلا کھل جائے، بڑا نوٹ ہو تو زیادہ بڑا بڑی آواز نکلے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی میں اس کو لاکھ مسکے ماروں میرے مسکے لگیں گے نہیں، اس کو پھسل کے گر جائیں گے۔ نعت خوانی مجھے پسند ہے، نعت خوانوں سے مجھے پیار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن جن کے اندر خرابی ہے اس کی اصلاح کا بس درد ہے، اور میں آج نہیں میں باہر، ہاں ان کو جمع کر کر کے ہم نے مدنی مذاکرے کیے ہیں، جنہوں نے اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم کتنا ان کو سمجھاتے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یوں اگر مطلب یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا سب آپ کو، نعت خوان بننا ہے بڑی آزمائش۔ آپ بولو گے میری فلاں جیسی آواز ہو جائے، میں کہتا ہوں یار یہ رسک بہت ہے اس میں، آپ ایسا مت کرو، زیادہ آواز ہونا اچھی، اگرچہ مطلب یہ نعمت ہے لیکن یہ نعمت ہے اس کے پیچھے زحمت اتنی ہے کہ بندہ اٹھ نہیں سکتا۔ بہت اچھی آواز ہے میری، میں نعت خوان ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت کڑاکے کی آواز ہے، دیوار پھاڑ دی باہر نکل جاتی ہے اور لوگ تڑپ رہے ہیں، یار میں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کروں، میں تو پھوڑوں گا نا میری آواز۔ اب کیا ہوگا کہ کسی کو صحیح طور سے جواب دوں گا، کسی کو کم جواب دوں گا، کوئی اصرار کرے گا کہ ہمارے یہاں بڑا دل ہے، ایک بار بول دیا نا میں نہیں آ سکتا، وہ توڑا نا دل، تو یوں پھر وہ نخرے بڑھ جائیں گے، یہ خطرہ حب جاہ بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر کسی نے نوٹ تو لوگ دکھاتے ہیں، یہ آزماتے ہیں ہم کو، نوٹیں دکھا کے نوٹ دکھاتے ہیں، برا بھلا بھی بولتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بول دیتا ہوں، یہ مطلب نوٹ دکھائیں گے آپ کب تک اپنے آپ کو سنبھالیں گے، بہت مشکل ہے، لفافے میں ڈال کے دیں گے آپ کب تک نہیں لو گے یار، پھر آپ بولو گے اچھا یہ میں نے خود بخود دیا، خوشی سے دیا، اجرت میں نہیں ہے، آپ نے قبول کیا، لیکن اب شرم کے مارے آپ نے کہا یہ دعوت اسلامی کے چندے میں دے دو، سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ آپ نے دیا، یا آپ ریا پروف ہیں، ریا کا خطرہ نہیں ہے اس میں، یہ تو آپ سے ہو نہیں سکتا قبول کر کے آپ چپکے سے چندے کی پیٹی میں ڈال دیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے ڈالیں الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے گا آپ نے ڈال، یہ تو ہونے کا ہی نہیں ہے نا، جب تک چار آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، ماں بدولت نے پرائے مال میں ہی سخاوت کی ہے، اب پرایا نہ تھا ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک تو خون پسینے کی کمائی سے آدمی سخاوت کرتا ہے، ایک ویسے ہی مل لیا اور سخاوت کر دی دے دیا، دونوں میں فرق تو ہے نا۔ تو یوں مطلب آزمائش بڑھ جاتی ہے، آپ کو اگر بننا ہے نا دعوت اسلامی کے مبلغ بن جاؤ، صحیح بولتا ہوں، اس میں خطرات کم ہیں. بات وہ کرنی ہے جو شریعت کے مطابق ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ دیکھ کر پڑھ کے آپ بیانات کریں, درس دیں, اور یہ کہ اونچے اونچے خواب نہ دیں. جیسے لوگ بولتے ہیں پارٹی بن جاؤں, بھی یہ کار تو کوٹھی بنگلہ, لیکن مجھے بھی ہرس نہیں ہے اس کی, الحمدللہ. یہ ہرس خطرناک ہے, آدمی گناہ سے بچے گا کیسے یار؟ ادھر کتنی پارٹیاں بیٹھی ہیں بتاؤ نا میرے کو, پارٹیوں کو کہاں مطلب اتنی فرصت ہوتی ہے؟ اربوں خربوں پتی کا بیٹا ہوگا یہ, کیونکہ وہ نہیں بیٹھ سکتا کہ اس کو لوگ اٹھا جائیں گے, خطرے میں, وہ خطرے میں چل رہا ہوتا ہے. پھر عام طور پہ 12 ماہ کے مسافر, 25 ماہ کے مسافر, یہ پارٹیاں کہاں سے لائیں گے آپ؟ نہیں ہوتی, نہیں اس طرح کے سفر وہ نہیں کر سکتے. ان کے نام بیچاروں کے مزاج میں بھی نہیں ہوتا. ان کو وقت تو ہوتا ہے, بعضوں کو وقت بہت ہوتا ہے, سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے, توفیق نہیں ہوتی. یہ بھی ہے. تو زیادہ تر میں نے شروع سے ہی دیکھا کہ جو غریب ہوتا ہے وہ دین کا کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فزیکلی وہ زیادہ کام دین کا کر رہا ہوتا ہے. میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ, ثم الحمدللہ. میں سوچ رہا ہوں کہ میں اگر کسی بہت بڑے پارٹی کا بیٹا ہوتا تو خدا جانے میری سیٹ پر اور بیٹھا ہوتا شاید, میرا مشکل ہے, میرے کو میرا باپ بھی نکال دیتا. یار باپ کا سایہ تو نہیں ملا, لیکن یہ کہ مجھے کون بیٹھنے دیتا, وہ اتنے مسائل ہوتے ہیں. تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہم شکر ادا کریں. مالدار جو ہے اس کا بھی فائدہ ہے. اب فائدہ یہ کہ ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے, ایسی چل رہا ہے نا, کس نے دیا؟ فٹ پاتھ پر سونے والے نے تھوڑی دیا ہے, غریبوں نے تھوڑی دیا ہے. تو یوں مالداروں سے بھی فوائد تو حاصل ہیں کہ غریبوں کو مطلب کچھ راحت سکون. یہ جو روز آپ بریانیاں کھا رہے ہیں تو کبھی پلاؤ کھا رہے ہیں, تو 9-10 کروڑ کا جو یہ خرچہ ہو رہا ہے, یہ کون دے رہا ہے؟ غریب کہاں سے دے گا؟ تو یہ مالدار. تو مدرسے بنانا, جامعات المدینہ کی تعمیرات, تو مساجد کی تعمیرات, یہ عام طور پہ مالداروں کا حصہ ہے, وہ اپنا حصہ لے رہے ہیں. اور فزیکلی یعنی اپنے جسمانی طور پر بھاگ دوڑ کرنا, یہ غریب اس میں حصہ اپنا ملا رہے ہیں. تو وہ ایک تقسیم ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یوں مالدار بھی مائنس کرنے والا نہیں ہے. مالدار مائنس ہو گیا تو یہ ہماری یہ کام رک جائیں گے, یعنی کہ آزمائش ہو جائے گی. غریب اگر مائنس ہو گیا پھر مالداروں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ بنا کر کریں گے کیا, بھرے گا کون اس کو؟ اس کے لیے غریب چاہیے, درمیانہ طبقہ چاہیے. تو یوں مطلب ایک تقسیم چلی آ رہی ہے, اور اس میں شاید فرق بھی مشکل پڑے.
آپ مالدار کو ایک مشورہ تو دے سکتے ہیں نا کہ بیٹا آپ مسجد بناتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی آپ ترکیب بنایا کریں نا. ایسے بھی بیچارے ہوں گے مالدار جنہوں نے واقعی مسجد بنانے میں کروڑ روپے دیے ہوں گے, لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا بیچاروں کو موقع ملا نہیں ملا. تو اگر وہ مسجد بنائیں لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا بھی اگر بیچاروں کا ان کا مزاج بن جائے نا تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آ تو سکتے ہیں اگر یہ کوشش کرے تو.
نماز تو مالدار پڑھتے ہوتی
ہے, پڑھتے ہیں,
تعدادیں پڑھتی ہوتی ہے, اجتماعات میں بھی تشریف لاتے ہیں بعض اوقات, مدنی قافلے میں کم, چاز و نادر, یہ نہیں اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتے. اعتکاف میں بھی تکلیف ہے نا, تکلیف نہیں اٹھا سکتے. ادھر مطلب آپ کے ساتھ وہ سو نہیں سکتے, نرم نرم گدیلے, پلنگ وغیرہ وغیرہ, مطلب ایک لوازمات ہوتے ہیں اس کے آرام کے. تو وہ ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ بیچارے نہیں کر سکتے. آپ کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو غذائیں ہیں وہ اس طرح مشکل ہوتا ہے, ان کی اپنی غذائیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ان کو زیادہ اصرار بھی کرنا ان کو مطلب بھگانے والی بات ہے. پھر یہ ہاں بول کے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ سے ہی کترا جائے, تو جو تھوڑے بہت فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو.
آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک جگہ پر اس طرح کے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے انہیں مدنی قافلے کی دعوت دی تھی. کسی کمرے میں ہم بیٹھے تھے, ریکارڈنگ ہماری ہو رہی تھی, اور آپ نے انہیں مدنی قافلے کی دعوت دی. تو ان میں سے ایک دو نے شاید یہ کہا تھا کہ حضرت وہ مسجد میں اے سی انہوں کے نہیں ہوئے, تو آپ نے فرمایا تھا آپ کو اے سی والی مسجد دیں گے تو باتھ روم میں بھی کوموٹ لگا ہوگا, تم ٹینشن نہیں لو, مدنی قافلے میں سفر کرو تو آپ پھر ہم ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی آپ سے کوئی انہوں نے وہ نہیں کی, جھجک نہیں کی تھی, انہوں نے کہا یار یہ ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو آپ نے بھی ماشاء اللہ ان کی بالکل نفسیات اور عقل کے مطابق آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کو ایسی مسجد دیں گے جن میں یہ آپ کو سہولت ہوگی اور آپ ان شاء اللہ 3 دن مدنی قافلے میں ترکیب بنائیں.
بےچاروں کی عادت ایسی پڑ گئی ہوتی ہے کہ یہ نکل نہیں سکتے اس میں. اب جیسے کہ ہم ایک بار گرمی میں مدنی قافلے میں گئے تھے, کافی سال ہو گئے, تو اب وہ گرمیوں کے دن گاؤں تھا اور پنکھا بھی چلے تو مطلب چڑائے اپنے کو
چڑائے,
آہستہ 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 مریل چال سے, تب یہ کہ آدمی کیسے سوئے. لیکن وہ مسجد ایسی تھی کہ کھلی کھلی وہ کھڑکیاں اور تھی تو برل پڑے تھے. تو یہ مالدار ایسا نہیں کر سکتا, وہ تو مچھر کھا کھا کے سجا دیں گے, کچھ کا کچھ ہو جائے گا, ہر ایک کا کام نہیں ہے. لیکن کچھ مالدار ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو یہ قربانیاں دے سکتے ہوں گے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. اب بن میں مور ناچے کون دیکھے.
یہ بات بھی آپ کی ماشاءاللہ ایک حوصلہ افزائی والی ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو شاید یہ قربانیاں یا اس طرح کی تکالیف برداشت کر لیتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. مجھے بنگلہ دیش کا یاد ہے, ہم ڈھاکہ میں مسجد میں رکے تھے تو میرے ساتھ کچھ اس طرح کے تھے, تو وہاں کھڑکیاں کھلی تھی اور مچھروں کو کلی اختیارات تھے نا کہ آئیے اور آپ آ سکتے ہیں اندر میں نا. تو میرے ساتھ اس طرح قافلے میں کچھ تھے ایسے, تو میں بھی ان کو دیکھتا تھا لیکن وہ ساتھ ہی رہے اور آخر تک ساتھ رہے ماشاءاللہ. یہ ایک تو اس طرح کی تجربات کہیں کہیں
ماشاءاللہ. اگر آپ کے بعد کتنے قافلے میں سفر کیا انہوں نے یہ تھوڑا معلوم کر لو.
نہیں یہ
شخصیت کا ایک اپنا اٹریکشن ہوتا ہے.
ایک سوال یہ آیا ہے فیس بک کمنٹ کے ذریعے کہ عورتوں کے سلائی کے دوران جو پیس بچ جاتے ہیں کپڑے کے, تو کیا اس سے چھوٹے بچوں کے کپڑے سیے جا سکتے ہیں؟
اپنے ذاتی کپڑے سی رہی ہے, اس میں کپڑے بچ جاتے ہیں, کچھ بچ جاتا ہے کپڑا, تو بے شک اپنے بچوں کے کپڑے بنا لے. اگر یہ اجرت پر سلائی کرتی ہے تو کوئی کپڑا ایسا بچ گیا کہ جو عرفن جس کو پھینکتے نہیں ہیں, تو پھر یہ کہ وہ جس کا کپڑا ہے اسی کی ملک ہے, اس کو واپس دینا ہوگا. اگر وہ بول دے کہ آپ رکھ لو تو پھر اب یہ بچے کا کپڑا اگر سینا چاہے تو سی لے, ورنہ یہ درزیوں کے لیے, درزنوں کے لیے, دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے. اب مطلب اب جیسے کہ عید کے دنوں میں یہ خوبصورت پٹیاں لگاتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں الگ الگ رنگ کے پیس, تو اس میں اگر وہ پھینکنے والی دھجیاں, دیکھو وہ پھینکنے کی دھجیاں ہوتی ہیں لیریاں, اگر ان سے یہ بنایا آپ کے کپڑے میں تو صحیح ہے. اگر بڑے پیس سے اس نے بنایا, ایسے پیس ہیں کہ جو ان کو دینے چاہیے جس کا عرف نہیں ہے پھینکنے کا یا چھوڑ دے گا چھوڑ کے جاتا ہو, تو پھر یہ کہ دوسرے کے کپڑے میں جو لگاتے ہیں ڈیزائننگ, تو یہ تو جائز نہیں ہوگی. یہ اب عام ہے مطلب اس طرح کی ڈیزائننگ. مذہبی لوگوں کو تو کم از کم سادہ ہونا چاہیے کپڑا, ڈیزائننگ اور یہ نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نوید رضا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیدھی ٹانگ یہ فریکچر ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, اور وہ ٹانگ جو میں سیدھی رکھتا ہوں تو یہ قبلے کی طرف ہوتی ہے, تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پر پلاسٹر ہے تو اس وجہ سے وضو کے لیے کیا پاؤں دھونا ضروری ہے, یا اس پر ہاتھ پانی گیلا ہاتھ پھیر دیں گے تو وضو ہو جائے گا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کا پاؤں مجبوری کی وجہ سے جو رہتا ہے قبلے طرف تو کوئی حرج نہیں اس میں, اور جتنا حصہ اگر پاؤں کا باہر ہے پلستر کے, پلستر کھولنا تو ممکن نہیں ہے کہ کھول کر اس کو دھوئے یا کچھ کرے, تو اتنا حصہ تو دھونا ہوگا. جو دھونے میں وضو کے جیسے کچھ انگلیاں یا پنجا, آدھا پنجا باہر ہے یا پورا ہی پنجا باہر ہے لیکن ٹخنا اندر ہے, اس کا دھونا ممکن نہیں ہے. مثلا تو اب جتنا حصہ خالی ہے کھلا ہے وہ اس کو دھو لیا جائے، باقی حصہ جو بھی ہے جس کو دھونا چاہیے تھا اس پر پانی کا بھیگا ہاتھ پھیر لیں، ایک ایک ذرے پر اس کے پھیرنا ہوگا ہاتھ، تری پہنچ جائے تو یہ مسا کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر السنت کی تربیت سے الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی اور تربیت بھی فرمائی کہ بیٹا یہ ساس جو ہے تمہاری والدہ کی جگہ ہوتی ہے، الحمدللہ اب شادی کو 2 سال بھی ہو گئے، الحمدللہ اب تک وہ ساس بھی ماشاءاللہ ان کی بیٹی طرح سمجھتی ہے ان کو، تو الحمدللہ ان کا اب تک کوئی جھگڑا نہیں آیا، کوئی بات پہ کسی بات پہ تنازع نہیں آیا۔ امیر السنت کیا فرماتے ہیں اس میں والدین کا بھی کردار ہوتا ہے؟
آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ، تو اس طرح کے گھرانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ باپ ماں یہ سمجھدار ہوتے ہیں، بیٹی کو نصیحت کر کے بھیجتے ہیں اور بعد میں بھی اگر کوئی کمزوری ہو تو بھی ان کے کان نہیں بھرتے، بلکہ ماں بھی تو کبھی ایسا بول دیتی تھی تو بیٹا تم صبر کرتی تھی، اب تمہاری ماں وہ ہے، یہ حقیقت میں تو وہ ماں نہیں ہے لیکن یہ کہنے کو کہ آپ سمجھو تمہاری ماں وہ ہے اور اس کا بھی سن لو جیسا ہماری برداشت کرتی تھی ان کی برداشت کرو، اس طرح بھی سمجھا بجھا کر، اسی طرح وہ ساس جو وہ بھی اس کو اگر بیٹی کی جگہ لے لے گی اور شفقت کرے گی، اگر یہ بہو کچھ بول بھی دے گی تو جس طرح یہ ساس اپنی بیٹی کی سن لیتی تھی اس کی بھی سن لے گی، تو اس طرح یہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ بہت خوب۔
میرے اہل سنت کو ایک سوال ہے کہ ایک بھرا صاحب حیثیت ہے مال دولت والے بیا بھرا بوں تنگ ہے، کیا اندر کو زکات گھن سکتے؟ اس سوال دا جواب دیا ہے، جزاک اللہ خیر۔
اگر دوجا بھرا زکات دا حقدار ہے وہ مالدار بھرا کولوں زکات لے سکتا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی بڑا بھائی، ایک بھائی مالدار ہے ایک بھائی غریب ہے بھرا بھائی، تو اب یہ کہ مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کو زکات دے سکتا ہے، تو میں نے کہا اگر یہ زکات کا حقدار ہے تو بڑا بھائی یا مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کو زکات دے سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا یہ سوال تھا کہ سید کو زکات دینا جائز ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بتا دی جائے۔
زکات سید کو نہیں دے سکتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار یعنی جب سرکار کی خدمت میں کچھ پیش کیا جاتا تو آپ دریافت فرماتے ہیں، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اصحاب صفا کی طرف بھیج دیتے، اور اگر کہا جاتا یہ ہدیہ ہے نا گفٹ ہے تو آپ اس کو قبول فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک بار امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے عمر میں، عظمت میں تو اس وقت بھی بڑے تھے، یہ تو صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، انہیں ہم جیسے بولتے ہیں چھی چھی، کخ کخ نکال دیا اس کو، نہیں ہم اہل بیت پر صدقہ نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ واجبہ ہوگا تو اس طرح مطلب ہے کہ صدقہ یہ زکات بھی صدقہ واجبہ ہے، تو یوں مطلب یہ کہ شریعت نے سادات کرام کی عظمت کے پیش نظر اس کو زکات دینے کی اجازت نہیں، صاف پیسہ دو، مال کا میل ہے زکات تو صاف پیسے دو، ان کے نانا کے مال پر موج کرتے ہو اور اولاد رسول کو زکات دے رہے ہیں، مال کا میل گند کچرا جو ہوتا ہے یہ ان کے لیے رہ گیا ہے کوئی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، یہ صدقات لوگوں کے میل ہیں، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو۔ حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث ایسی واضح اور صاف ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی، یعنی مجھے اور میری اولاد کو زکات لینا اس لیے حرام ہے کہ یہ مال کا میل ہے، لوگ ہمارے میل سے سترے ہوں ہم کسی کا میل کیوں لیں؟ فتاوی امجدیہ میں کچھ اس طرح ہے، اولاً تو مالداروں کو چاہیے کہ اپنے مال سے بطور ہدیہ ان حضرات عالیہ کی خدمت اپنی جیب سے کریں، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ان سادات کرام کے جد اکرم یعنی نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و ماوا نہ ملے گا، کوئی مدد کرنے والا نہ ملے گا، یعنی قیامت کا منظر، وہ مال جو انہی کے بارگاہ سے عطا ہوا اور ان قریب چھوڑ کر زیر زمین جانے والے ہیں، اگر ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی مبارک اولاد پر خرچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی، اور اگر کسی علاقے میں ایسی ترکیب نہ بن سکے تو کسی مستحق کے زکات کو مال زکات کا مالک بنا کر مال اس کے قبضے میں دے دیں، پھر اسے اس سید صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کا مشورہ دیں۔ وہ حیلہ شرعی کا یہاں بیان ہے کہ اب اگر وہ صاف ستھرے پیسے نہیں دے سکتے تو اب ڈائریکٹ زکات دینے کے بعد اس کا شرعی حیلہ کر لیں، کسی حقدار کے قبضے میں دے دیں، وہ قبضہ کر لیں، اب اس سے کہا جائے کہ یہ سید صاحب کو نظر کر دیں، تو یوں صورت بن سکتی ہے، لیکن یہ اچھی صورت نہیں ہے، پسندیدہ صورت نہیں ہے، یہ مجبوری کی صورت میں، ورنہ ان کو صاف پیسوں سے ہی ان کو نظرانہ دینا چاہیے، قبول کر لیں تو اپنا نہیں ان کا احسان جانے سید ہوگا کہ انہوں نے قبول کیا، یہ اولاد کس کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نام سید محمد طاہر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے گھروں میں عموماً ماسیاں، چوکیدار اور ڈرائیور وغیرہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے شہروں سے یا گاؤں سے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں، ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو ان کے بارے میں کس طرح سے تحقیق کی جائے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب ہیں، غور کیا آپ نے، لگتا ہے کہ یہ حقدار ہیں تو دے دیں، اور تحقیق تو ان کا بایو ڈیٹا اور یہ سب اس کے اندر سے کھوج لگانا یہ ضروری بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر تحری کرے، یعنی غور کرے، سوچے، جہاں دل جمے وہ کرے۔
مدنی مذاکرہ
جی بھائی، ایک پرشن
چلا
اپنے جی بھائی، اوشیہ بولوں۔ میٹرو دیتے شیشو بچہ پشچات کرے تو اٹھا کے پاک پوتر کرتے ہو کہ نہ؟
ماشاء اللہ انہیں سوندر پرشن کرچن۔ এই মুহূর্তে আমার এই প্রশ্নের সঠিক ধারণা নেই, আসুন আমরা আমির আহলে সুন্নাতের থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই। আমার নাম মোহাম্মদ তারেক হোসেন, আমি আহলে সুন্নাতের দরবারে আমার একটি প্রশ্ন। ম্যাট্রেস বা গদিতে যদি কোনো শিশু প্রস্রাব করে তবে তা পাক করার জন্য কি সম্পূর্ণ ম্যাট্রেস ধুত করতে হবে?
ওই গদ্দে পর বাচ্চা পেশাব কর দে তো যার এ ভি নাপাক হুয়া তো ইস তরহ কি চিজেন জিনকো নিচোড়া নি জা সকতা, یہ کارپیٹ بھی نچوڑے نہیں جا سکتے، یا بہت کمزور نازک کپڑا ہوتا ہے کہ نچوڑنے سے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ان سب کا یہ کہ بہتے پانی میں نل کھول دیا جیسے، اب وہ بہتا ہوا اس کو لے گئے، ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ کہ ان کو جیسے کہ وہ ناپاک والا حصہ جو ہوتا ہے اس پہ پانی سے پورا اس کو تر کر دیا، پانی ڈال دیا اس کو، ایک بار دھل گیا یہ، اور اب یہ کہ اس کو لٹکا دیا یا پکڑ کے رکھا، جو بھی ہے آخری قطرہ تک اس کا ٹپک جائے، دوبارہ اس طرح کیا آخری قطرہ ٹپک جائے، دوبارہ کیا آخری قطرہ ٹپک جائے، تو اب یہ کہ یہ پاک ہوگا، آخری قطرہ ٹپکتے ہی یہ پاک ہو گیا، اب یہ ہے دشوار۔ اس میں وہ ایک صورت جو ہے کہ آسان، کہ بہتے پانی میں اس کو رکھ دیا جائے، یا جیسے نہر ہوتی ہے اس میں بھی اگر ممکن ہو، ایسی چیز ہے کہ اس کو رکھا جا سکتا ہے، باندھ کے رکھ دیا کہ بہ کر چلا نہ جائے، تو یہ اس میں بھی جب ظن غالب و خیال جم جائے کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا، یہ غالب گمان آ جائے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس طرح کے ناپاک چیزوں پر، وہ اگر پاک کپڑا جب سوکھ گیا پاک کپڑا بچھا دیں گے تب بھی اب یہ کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم ناپاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اوپر کا حصہ جو پاک ہے اس پہ اگر کوئی پڑھنا کرنا ہے تو صحیح پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ نماز کوئی پڑھنا چاہے کہ ناپاک کپڑا ہے اس پر دوسرا موٹا کپڑا پاک بچھا دیا جبکہ وہ ناپاکی خشک ہو گئی، اس کو تری نہیں لگے گی نجاست کی، تو اس پر بھی اوپر سے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی، کیونکہ گدھے لے ہو رہی ہے تو عام طور پہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. کارپیٹ کا مسئلہ بہت خطرناک ہے, گھروں میں کارپیٹ ہوتے ہیں پورے پورے کمروں میں, موٹے موٹے کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, بچے بھی پھدک رہے ہوتے ہیں اس پر. اب ظاہر ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے, پیشاب کریں گے, کبھی الٹی کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے, ناپاک ہو گیا تو پھر نماز میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ کچھ بچھا کر اس پہ نماز پڑھے. کوئی کمرہ خالی نہیں ہوتا, اتنا یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا پیسے والے لوگ, یہ موٹے موٹے کارپیٹ, بس یہ میں یوں بولتا ہوں پتا نہیں کون سی رقم ہے یار یہ, کہ لاکھوں لاکھ روپے قدموں تلے بچھا دیے جاتے ہیں. ہائے مجھے تو کارپیٹ سے وحشت ہوتی ہے, اس سے نمازوں کے تعلق سے, ناک ہڈی لگانا, پیشانی جمانا, موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چند ایسے ممالک ہیں جہاں پر سردی کے عالم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر مسجد یا اس طرح کے گھروں میں ان کو شاید کارپیٹ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ کارپیٹ بچھائے بغیر ان کو جیسے یوں سمجھیے کہ ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی ان کی ٹھنڈ کی وجہ سے یا جو بھی وہاں پر ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے, یا پھر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ان کو ایسی کے تعلق سے بھی وہ پھر فرش کے لیے کارپیٹ وغیرہ کی کہیں ضرورت ایسے لگتی ہے. تو اس میں کوئی ایسے احتیاطی تدابیر ہیں آپ کے پاس کہ اگر کارپیٹ کی اتنی ضرورت ہے اور حاجت ہے اور لوگ بچھا ہی رہے, حاجت نہیں ہے تب بھی لوگ بچھا ہی رہے ہیں, تو پھر اس طرح کی کوئی احتیاطی تدابیر کی جائیں کہ کم از کم یہ کہ کارپیٹ ناپاکی کی سے بچایا جا سکے؟
ناجائز تو میں نے نہیں کہا نا, میں نے کہا میرے کو وحشت ہوتی ہے نماز میں کیونکہ میں نے دیکھے نا موٹے موٹے کارپیٹ. اچھا کارپیٹ کے نیچے پھر فوم بچھاتے ہیں,
انر فوم ہوتا ہے,
یہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے, سجدے میں اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے. اب نماز پڑھے کہ یہ کشتی کرتا رہے اس سے, کیونکہ پیشانی اس طرح جمانی لازم ہے سجدے میں کہ زمین کی سختی محسوس ہو, سوچکا ہی نہیں پڑتا, بہت مشکل ہے, زور لگاؤ تو امام اتر جائے گا. یہ جب پہلے قدرت تھی زمین پر سجدہ کرنے کی, اب تو مجبوری ہے کر نہیں پاتا میں, تو تکلیف ہوتی تھی. مسجدوں میں جگہ جگہ مطلب طرح طرح کے کارپیٹ, اب شرن جائز ہے مسجدوں میں کارپیٹ اگر سبز ہے, اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم جماعت چھوڑ دیں گے, جماعت تو واجب ہے, اگر اسی مسجد میں نماز پڑھنی تو پڑھنی ہوگی, پڑھیں گے. لیکن میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ بچنے کا ذہن ہے, مزہ نہیں آتا, کبھی رکھنا بھی پڑتا ہے پاؤں, گھروں میں جاتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ کارپیٹ پہ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, مجھے ننگے فرش پر نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا, کچھ بھی نہ کپڑا بھی نہیں, کہ مستحب بھی ہے. حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ ننگے فرش پر ہی سجدہ کرتے تھے, یہ بھی لکھا ہے, اور اگر بچھائے تو حرج بھی نہیں ہے, لیکن اب مسجدوں میں ظاہر بچھاتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں ہے, مستحب یہ کہ کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو سجدے کی جگہ پر افضل ہے. لیکن سردی ہے ٹھنڈک لگ رہی ہے تو وہ تو خوشی و خضوع نہیں آئے گا اس میں, تو اب بچھانا ہوگا تاکہ ٹھنڈک سے تکلیف نہ ہو,
جو ٹھنڈ کا یہ عالم
ہے, یا نزلہ لگ گیا, اب ناک بہ رہی ہے ٹپک رہی ہے, تو پھر مسجد کی دری یا کارپیٹ پر بھی نہیں اپنی چادر بچھائے, اس میں جذب ہو, اس کو یہ آپ کا جو نوزی ہے وہ نہ پہنچے, تو موقع کی مناسبت سے. اور باہر جو ممالک میں جہاں سردیاں اور برف باریاں ہوتی ہیں ظاہر اندر چھوڑے کہ وہ بیچارے کارپیٹ کے بغیر تو نہ گھر ان کا رہ سکتا ہے نہ مسجد, گھر میں بھی کارپیٹ بچھائیں تو سردی میں کمی آتی ہے, تو موقع کی مناسبت سے. لیکن یہ کہ پیشاب کے مسائل تو بچے کے چاہے مجبوری ہو یا نہ مجبوری ہو کارپیٹ کے, بچے
کچھ ایسے
کیسے روکے بچے کو,
کچھ ایسے کارپیٹ ہیں جو اگر موٹے نہ بھی گھر میں نے دیکھے ہیں وہ اتنے مطلب اتنے وہ ان کی تھک نہیں ہوتی, وہ تھین ٹائپ کے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے, وہ بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے جو سردی کی بات کی نا حضور, تو ابھی فی الحال تو میں چند ممالک جو کافی ٹھنڈ والے ممالک ہیں ان میں اب یہ ہو گیا کہ جو فرش ہے نا ماربل لگتا ہے یا ٹائل لگتی ہے اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ باقاعدہ گرم تار بچھتی ہیں اور ہیٹنگ کا ہوتا ہے, اور وہ فرش جو ہے نا وہ ان کو گرم رکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر آئے تو মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ ইয়া মাইনাস থ্রি সে জব হম উস ঘর মে দাখিল হতে না তো থোড়ি দের কে বাদ উনকো কেনা পড়তা হ্যাঁ থোড়ি সি হিটিং কম করে পসিনা আ রা তো ইনকো আপনে ঘর মে ইয়ে সারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করনা পড়তা হ্যাঁ আয়া হ্যাঁ ঘবরাহট শুরু হয়ে যাতি কে ভাই থোড়ি হিটিং কম করে ইনকো ইতনি হিটিং রাখনি পড়তি তো ইয়ে এস তরহ কি চিজে বাজ অকাত জরুরত পড় যাতি
কার্পেট সে বচনে কা ইয়ে এক জরিয়া হো সকতা
ইয়ে জরিয়া হ্যায় কে ও আন্ডারগ্রাউন্ড হিটিং করতে মসজিদ মে ভি লেকিন মসজিদ মে তো ইয়ে হ্যায় কে ইয়ে কার্পেট বিছাতে ওর নিচে হিটিং কা সারা সামান লগাতে হ্যায় ওর আগর আপ ওয়াহ খড়ে হোগো না তো আপকো পাও কে তলবো সে হিটিং মিলেগি গরমাশ মিলেগি জিসসে উনকো ঠান্ড কম হো জাতি হ্যায়
আসল ও ডেকোরেশন ভি তো করনা না ঘর কা
वो सब अलग अलग
गर्मियों में भी तो कारपेट बिछे होते घरों में
बिल्कुल
चिपका देते हैं कि वो खेड़ नहीं सकते गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो अब गटर खुले या सीवरेज बहे या बच्चे को पेशाब निकल जाए या बड़े को उल्टी हो जाए जो भी करना है कारपेट पे समझे अब वो करके वो कर देंगे जरा से मार दिया
देखो उजूर अभी
थोड़ी हो जाएगा
उजूर इस वक्त तकरीबन बड़े घरों की बात करो जहां मुझे भी जाने का जहां जहां मौका मिला है अगर हम अपने मुल्क की बात करें इस तरह दीगर ममालिक की बात करें अब कारपेट का रुझान घरों में कम होता जा रहा है
अच्छा।
जब से ये टाइलें मुख्तलिफ
किस्म डेकोरेशन
क्योंकि
है तो इसको
अब टाइलें लगाने तब अब इतनी महंगी टाइलें लगाएंगे इंपोर्टेड टाइलें लगाए तो इंपोर्टेड टाइल के बीच ऊपर ये कारपेट भी बिछाए हुए तो बोले यार तू टाइल क्यों लगा इतनी महंगी तो पहले जब पड़ा वो मोजेक मोजेक चुना हुआ है तो पहले अब ये क्या टाइलें लगती हैं या इतना मार्बल लगता है तो फिर उसके लिए फिर कारपेट फिर वो नहीं होता ना उसके लिए तो
चलो गनीमत है
जी सवाल चलाए
मोहम्मद सलीम टोका खनगा झलमगस की अजा माँ हमें होटल अकार खनगा वो दा गिरा का ना देगा देगा वरी गिरा गाड़ी तकड़ा कने रोगा पैसा मार देगा पैसा कट कने पति बका हमेगा ब्यारे माँ वरी रोगा तो खुले नवी गए लेट भी गए वरी आइए पुज का नया गाड़िया जोर भी गा माल रो गए हमें पता हमें पैसों चुकन जायज है ना हमें चुंबी गए कार
ये अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में ये सवाल कर रहे हैं कि मैं होटल में काम कर रहा हूँ तो जो ग्राहक हैं वो रोटी वगैरह खाते हैं चाय वगैरह पीते हैं वो तो मुसाफिर हैं गाड़ी जल्दी से निकल जाता है वो चले जाते हैं तो हम पैसे खुला करने के लिए जाते हैं तो वो निकल के जाते हैं उनके 10 रुपया 20 रुपया बकाया हमारे पास बच जाते हैं तो ये सवाल कर रहे हैं कि उन पैसों को हम क्या करें जो होटल का मालिक है उनको वापस कर दें या हम खुद रख लें वो तो मुसाफिर हैं चले जाते हैं
ये लुकता कहलाएगा अब वो मालिक तक तो इसका पहुँचना मुश्किल है तो कोशिश करें जो सूरत हो सकती है इन तक पहुँच जाए अब अगर इन तक जो असल मालिक है वो मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो अब ये कह या तो किसी गरीब को दे दे या मतलब अगर खुद वाकई शरीर तौर पर फकीर है तो खुद भी रख सकता है या मस्जिद के चंदे में भी दे सकता है मदरसे के चंदे में दे सकता है ये सूरत है इसकी
तो यहाँ ये कोई गुमान कायम किया जा सकता है कि ये उमूमन जैसे कि ये दे दिया इन्होंने मुसाफिर हैं और 10-20 इन्होंने जैसे देने वाले ने ये जहन बना लिया कि मेरे को वापस लेने नहीं है मैंने इनको टिप दे दी है ये भले ये बेटर रख ले बोला नहीं है इन्होंने और तो क्या ये ऐसा गुमान किया जा सकता है कि यार चूंकि या मतलब कि 10-20 रुपये वे देकर चले गए और क्या मतलब के तो बेटर बोले कि ये हमारा तो टिप है हम तुम तो देकर चला गया हमको हमका हमारा भला किया इन्होंने तो रख ले तो ना कोई ऐसा जहन मैन बनावे
टिप अगर वो कहता है कि आप रख लो
कहा नहीं है
कहा नहीं है ना और ये बचने का करीना मौजूद है कि ट्रेन की सीटी बजी है तो ये दौड़ा पैसे लिए बगैर यहाँ करीना मौजूद है कि ये बेचारा मजबूरन छोड़ के चला गया
यूं
रखना तो नहीं रखे रख नहीं सकेंगे हाँ जहां टीप का होता है ना तो वो पता होता है कि अब वो मिसाल के तौर पर 950 रुपये का खाना खाया 1000 रुपये का नोट दिया 50 रुपये बोल दिए गए मेरे को कि तुम रख लो या जो भी चेंज बची है वो रख लो तो ये टिप है या अलग से दे दे वो भी टिप है टिप जायज है
इसमें भी ऐसा बाद औकात अब माजी की तो बातें याद है लेकिन अभी का पता नहीं कितना होता हो لیکن جیسے کہ کسی کا 2000 کا بل بنا، 1800 کا بل بنا، تو اب 1800 میں سے وہ 200 پہ کے 100 کی نوٹیں نہیں لائے گا ویٹر واپسی کرنے کے لیے، وہ یا تو 50-50 کی 4 نوٹیں لائے گا یا 100 روپے کی 1 نوٹ ہوگی، باقی 10-10 کی 10 نوٹیں ہوں گی، کیونکہ اس کو یہ سوچ ہے کہ 100 روپے شاید کوئی ٹپ نہیں دے گا نا، تو تھوڑا میں ٹوٹے ہوئے لاؤں تو اس میں سے جو مطلب ملا وہ ملا، تو یوں بات ویٹر یوں تھوڑا تو یہ ہوتے ہیں، تجربہ ہو جاتا ہے، آپ کا پتہ نہیں ہے کہ 500,000 چلتا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے،
تو ٹپ کا بھی بھاؤ بڑھ گیا ہوگا، سب مہنگائی ہے،
500 روپے کون لے گا؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس شعر کی تشریح فرما دیجیے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کامل کمپلیٹ ذات ہے کہ جس میں کوئی کمی کسر خامی عیب فالٹ ہونا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا. گمان نقص جہاں نہیں، یعنی خامی ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، خار کانٹے، لیکن بغیر رسالت کا یہ وہ مہکتا پھول ہے کہ جس کے ارد گرد کوئی کانٹے نہیں ہے. کانٹا ہونا عیب ہے، عیب کا یہاں گزر گیا. شمع میں کالا کالا دھواں ہوتا، شمع کے اوپر کرے آپ کے ہاتھ پر کالا دھبا پڑے گا، سفید کپڑا رکھے کالا دھبا پڑے گا. شمع کا دھواں ہوتا ہے کالا، جو بدنما کرتا ہے دھبا کرتا ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس میں تو دھواں ہی نہیں ہے، یعنی شمع بزم رسالت کی شان یہ ہے کہ اس میں دھواں نہیں کہ دھواں ہونا عیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.